الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المقترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلوات محترم کردار بشر اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. قبل اس سے کہ میں اپنے سننے والوں کو اپنے موضوع کی طرف لے جاؤں، چند معروضات ضروری بھی ہیں اور ناگزیر بھی ہیں. صوبے کی حکومت اور مرکز کی حکومت کے علم میں یہ بات بخوبی موجود ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان پسے دیوار زندان ہیں اور مصدقہ ذرائع کے مطابق انہیں اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان سے وہ کچھ کہلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو انہوں نے نہیں کیا. تو ہماری اور اس پورے مجمع کی اپیل یہی ہوگی کہ انہیں جلد از جلد رہا کر دیا جائے. ہمارے علماء ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. ہماری اپیل یہی ہے کہ حکومت اپنے اس غلط اقدام سے باز آ جائے، ورنہ وہ نہ ہو جائے جسے نہیں ہونا چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ حکومت کتنے مار کھولنا چاہتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ یہ صوبائی اور مرکزی حکومتیں کتنے مار کھولنا چاہتی ہے. بھائی یہ مار، یہ حسینیت کا مار ہے، یہ حسینیت کا مار ہے. اور میں نے اس ممبر سے بار بار ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی اور وہ پیغام یہ تھا کہ کرسی میں اور جیل میں تعداد ہے. یاد رکھو میرے جملے کو، میرے جملے کو یاد رکھو. جیسے دن میں اور رات میں تعداد ہے نا، کہ جب دن ہوگا رات نہیں ہوگی، جب رات ہوگی دن نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کرسی میں اور جیل میں تعداد ہے. اگر کرسی پر آ گرا ہے تو زندان میں غالب ہوگا، اور اگر زندان میں مظلوم ہے تو کرسی پر غالب ہوگا. اس بات کو سمجھو، اس بات پر غور کرو اور اس سنجیدہ اور شائستہ قوم کو اشتعال گرانے کی کوشش نہ کرو. دوسرا معروضہ یہ کہ یوں تو بجلی کا آنا اور جانا روز کا معمول ہے، لیکن اگر میرے موسم سننے والوں نے نوٹ کیا ہو اور اس کا نوٹ لکھ لیا ہو تو چاند رات سے مسلسل ان اوقات میں بجلی جاتی ہے جب شہر میں مجالس کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ تقدیر ہے یا سازش ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ تقدیر ہے یا سازش ہے. میں انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ انتظامیہ اس بات کا نوٹس لے اور ضرورت تو نہیں ہے نا. گزارش یہی تھی، یعنی میں کوئی سخت جملہ نہیں کہنا چاہتا، میں تو فقط انتظامیہ کو خیرت دلا رہا ہوں کہ تمہارے انتظامی امور میں کیا یہ بات شامل نہیں ہے، ہے نا؟ تو پھر بجلی کی فراہمی کو حتمی اور یقینی بنایا جائے. اور تیسرا اور آخری ماروں گا، پچھلے دنوں میں جو بزرگ اور جو دوست ہم سے بچھڑ گئے، بہت شہید ہوئے ہیں، بہت لوگ بچھڑ گئے ہیں، ہم ان کے ورثا کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں یہ جملہ پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، یہ پوری قوم مصیبتوں میں ان کے ساتھ ہے. بس اس سے زیادہ مجھے آج بات نہیں کرنی، اس لیے کہ لا وارث وہ ہو جس کا کوئی وارث موجود نہ ہو. جس قوم کا وارث موجود ہے وہ قوم لاوارثی کا شکار نہیں ہو سکتی. وہ قوم جس کا وارث موجود ہو وہ شائستہ ہوگی، وہ دیانتدار ہوگی، وہ سنجیدہ ہوگی، وہ متین ہوگی، وہ بزدار ہوگی، وہ حلیم ہوگی. لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ حلیم اگر کبھی خطرناک ہو جائے، میری بات سننے والوں کو پہنچیں گے، حلیم صاحب علم، صاحب شائستگی، صاحب سنجیدگی اگر خطرناک ہو جائے تو اس غضب کو روکنا آسان نہیں ہوتا. بڑی بڑی حکومتیں پائی گئی غم حسین کے بارے میں، بڑی بڑی حکومتیں ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، فقط اس لیے کہ حسین کے ذکر کا ٹکر دے رہی تھی. تو خبردار، حسین کے ذکر کا ٹکر دینے کی کوشش نہ کرو. یہ مجلس سیاسی اجتماعات نہیں ہے، یہ مجلس کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ مجلس ذکر حسین ہے، ذکر محمد ہے، ذکر آل محمد ہے، تفسیر قرآن ہے، تشریح سنت رسول ہے. جو بیٹھے وہ یہ سوچ کے بیٹھے کہ کچھ لے کے جانا ہے، پر یہ مجلس تعمیر کردار انسانیت ہے. یہ مجلس تعمیر کردار انسانیت ہے. میں موضوع سے متصل ہوا، کردار بشر اور قرآن. دو گھنٹوں تک مسلسل میں نے توحید الہی کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور اب فکر کسی مقام سے آگے بڑھ رہی ہے، ذرا سی توجہ ہاتھ درکار ہے. اس لیے کہ موضوع کا تقاضا ہے کہ میں بات کو اب آگے لے جاؤں. ہے بنانے والا ہے، خالق اپنی تخلیق کے اندر نظر نہیں آتا، مگر ہے. اب ہے تو کیسا ہے، ہے تو کیسا ہے، توجہ رکھنا، ہے تو کیسا ہے بھائی. یہ تو طے ہے نا کہ سورج ہے اس کا خالق ہے، چاند ہے اس کا خالق ہے، زمین ہے اس کا کوئی خالق ہے، مائکروفون ہے اس کا کوئی خالق ہے، یہ ممبر ہے اس کا کوئی خالق ہے، یہ تصویر ہے اس کا کوئی خالق ہے. کیسا ہے کیسے پتا چلے، کیسا ہے کیسے پتا چلے بتاؤ بھائی، دس توجہ رکھنا. کون ہے کیسے پتا چلے، خالق ہے کون؟ دیکھو سارے مجمع کی نگاہ ہے میرے اوپر، ہے نا؟ پیچھے تو نہیں دیکھ رہے ہو نا؟ اگر پیچھے سے کوئی دامن کھینچے تو منہ کے دیکھو گے یا نہیں دیکھو گے نا؟ اچھا اب میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کس نے کھینچا. میں اگر کہوں کہ دامن کسی نے نہیں کھینچا تو مانو گے؟ نہیں مانو گے. اس لیے کہ فطرت کہہ رہی ہے کہ کسی نے کھینچا، فطرت کہہ رہی ہے کہ کسی نے کھینچا. اور جب تم نے مڑ کے لے گا کھینچنے والا کھینچ کے بیٹھ چکا تھا، تم کو نہیں مارو کیا کھاتا ہو. تو میں نے کہا کہ بھائی دامن کسی نے نہیں کھینچا، تم کہو گے نہیں دامن تو کھینچا، یہ میری فطرت کہہ رہی ہے. اچھا تو جب تمہاری فطرت کہہ رہی ہے تو اس سے پوچھو کہ کس نے کہہ جا. کہا کہ نہیں یہ تو بسلانے سے سمجھ میں آئے گا، یہ تو بسلانے سے سمجھ میں آئے گا کہ کون تھا جس نے دامن کہہ جا. تو بھائی آدھا علم تمہارے فطرت میں ہے کہ بنانے والا ہے کون ہے یہ محمد بتائے گا تو سمجھ میں آئے گا. بہت بہت بھنگ توحید کے.
کے دقیق ترین مسئلے کو میں نے انتہائی آسانی کے ساتھ اپنے سننے والوں تک پہنچا دیا کہ بنانے والا ہے. فطرت نے بتایا بنانے والا کون ہے؟ محمد نے بتایا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ محمد نے بتایا. تو فطرت بتاتی ہے کون ہے؟
نہیں, فطرت بتاتی ہے. فطرت بتاتی ہے
اور نبی بتاتا ہے کہ کون ہے, کتنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو فطرت نے بتایا خالق ہے, محمد نے بتایا ایک ہے. اور کیسا ہے ابھی عرض کروں گا, ایک ہے. تو جو ہے اول, اس میں عظیم میں اول کیا ہے؟
توحید ہے نا.
اب میں پوچھوں
بھائی, آج ہی دنیا اللہ کو نہیں مانتی. اس وقت گلوب کے اوپر آدھی دنیا یعنی تقریباً 2.5 ارب انسان کو ہے جو خدا میں بلیو نہیں کرتے, خدا کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اول کیا ہونا چاہیے تھا؟ اول وجود خدا, دوم توحید. بھائی یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ اول وجود خدا. بھائی پہلے ثابت بھی تو کرو کہ ہے یا نہیں ہے, پھر بعد میں کہہ جائیں گے ایک ہے یا دو ہے. تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اول وجود خدا, دوم توحید. لیکن کمال ہے ہمارے دین کا کہ اول وجود خدا نہیں رکھا. اگر اول وجود خدا رکھتا تو اسلام دین فطرت میں رہتا. فطرت بتلا چکی کہ ایک ہے, توجہ رہے, فطرت بتلا چکی کہ ایک ہے. اب محمد بتائے گا کہ کیسا ہے, پہنچے اس مرحلے پر. فطرت کہہ چکی کیا ہے, اب محمد بتائے گا کہ کیسا ہے. اب محمد نے آواز دی, بھائی بہت توجہ رہے, شہباز سے ثبوت دیا اور شہباز سے سر دیا. یہ میرے موضوع کی مجبوری ہے, اور جب موضوع کی مجبوری ہے تو آرام کے ساتھ سن لینا, بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا ان مسائل کے اندر. لیکن سیری پوری توجہ کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ سنتے رہنا. اب میں محمد سے بتایا, خدا قادر ہے, قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. خدا ہر چیز کا دیکھنے والا ہے, خدا ہر چیز کا سننے والا ہے. خدا میں فنا کاری نہیں ہوتی, خدا میں تمجو نہیں آتا, خدا کسی چیز میں غرور نہیں کرتا, خدا پر موت نہیں آتی, خدا میں حرکت نہیں ہے, خدا مجبور نہیں ہے, خدا مختار ہے, خدا جاہل نہیں ہے, خدا عالم ہے. اب یہ فقط عقیدے ہیں یا حقائق ہے؟ میں یہی لگ رہا تھا, یہی لگ رہا تھا. یہ فقط عقیدے ہیں یا حقائق ہے؟ میں توجہ رہے, جس بات کی پشت پر دلیلیں ہو اس کا نام ہے عقیدہ, اور جس اصول کی پشت پر دلیلیں نہ ہو اس کا نام ہے عقیدت. تو عقیدت بدلتی ہے, عقیدہ نہیں بدلا جاتا. بہت رہی ہے باتیں, بہت رہی ہے باتیں میرے سننے والوں تک. عقیدت بدلتی ہے, عقیدہ نہیں بدلا جاتا. تو اب خدا میں توجہ رکھ رہا, اسے کچھ کہنا چاہتا, خدا ایک ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. خدا عادل ہے, خدا قادر ہے, خدا قیوم ہے, خدا حی ہے, زندہ ہے, خدا ہر چیز کو سن رہا ہے, خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. سب مان رہے ہیں, جانتے ہو, یہ فقط عقیدہ نہیں ہے, یہ کردار ہے. کردار یہی لانا تھا سننے والوں کو, کردار بشر و قرآن. بھائی بہت توجہ رہے, اگر یہ بات میری پہنچ گئی تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. لیکن بات کو پوری توجہ سے سنتے جانا. اب خدا دیکھ رہا ہے, ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں نا, خدا بھی دیکھ رہا ہے. لیکن عجیب بات یہ کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میرے پیچھے کیا ہے میں نہیں دیکھ رہا ہوں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کے پیچھے کیا ہے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. تو اگر خدا ایسا ہو کہ ہماری طرح ایک طرف دیکھے دوسری طرف نہ دیکھے, تو اگر میں 5 روپے کسی مسکین کو دوں, ہو سکتا ہے میرا پڑوسی اسی وقت کی گیلا کو کھانا کھلا رہا ہو, اور ہو سکتا ہے میرا دوسرا پڑوسی نماز پڑھ رہا ہو. تو اگر خدا ہماری طرح دیکھ رہا ہے تو ایک کو دیکھے گا باقی کو نہیں دیکھے گا. اس لیے عقیدہ والا کہ خدا ایک وقت میں سب کو دیکھتا ہے تاکہ سارے خیر میں ہمت افزائی ہو جائے. باتیں پہنچ رہی ہیں میرے سننے والوں تک. میں یہیں تو میں آگے جاؤں گا, لیکن جب تک یہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ طے نہ ہو جائے اس وقت تک مجھے آگے نہیں بڑھنا. تو خدا ایک وقت میں ہر ایک کو دیکھتا ہے. تو میں نماز پڑھ رہا ہوں دیکھ رہا ہے, تم مسکین کو کھانا کھلا رہے ہو دیکھ رہا ہے, کوئی بیوہ کی مدد کر رہا ہے دیکھ رہا ہے, کوئی روزہ رکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے. تو اگر عقیدہ ہٹ جائے خدا کے دیکھنے سے تو کارے خیر رک جائے گا یا نہیں؟ بھائی یہی تعمیر کردار بشر ہے کہ ہر وقت یاد رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے, اور ہر وقت یاد رکھو, توجہ, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. ہم نے نمازیں پڑھی جنت کے لالچ میں, ہم نے روزے رکھے جنت کے شوق میں, جنت ملے گی نا؟ اگر وہ ہمیشہ سے نہ ہو اور ہمیشہ نہ رہے
اور میدان حشر میں نعوذ باللہ مر جائے تو جنت کون دے گا؟ اس لیے عقیدہ ہے کہ ہمیشہ دے اور ہمیشہ رہے گا، اور جب ہمیشہ رہے گا تو اچھے عمل کیے ہیں جزا دے گا، برے عمل کیے ہیں سزا دے گا. کردار بشر کی تعمیر سمجھ میں آئی؟ خدا عالم ہے، خدا عالم ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا عالم ہے. اسے کہ اگر جاہل ہو تو اسے پتا کیا چلے گا کہ ہم نے گناہ کیا بھی یا نہیں کیا، ہم نے ثواب کیا بھی یا نہیں کیا. خدا قادر ہے. آگے بڑھ رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ میں جا رہا ہوں، اس لیے اس تمہید میں بہت زیادہ نہیں روکوں گا اپنے سننے والوں کو، ذرا سا آگے نہیں جاؤں گا. خدا قادر ہے، وہ جزا میں جنت دے گا، سزا میں جہنم دے گا، مجبور نہیں ہے. اگر خدا کو مجبور مان لیا تو نہ جنت کے مستحق بنو گے نہ جہنم سے بچ سکو گے. پر جہاں جہاں توحید پہ عقیدے ہیں ان کا بڑا اراد تھا کردار بھی آیا کہ بھائی اگر ایک کے سامنے سر جھکے گا تو انسان نے اختیار کے آگے جھکے گا، نہ حسن کے آگے جھکے گا، نہ سرمائے کے آگے جھکے گا، نہ کرسی کے آگے جھکے گا، نہ اپنے لفظ کے خواہش کے آگے جھکے گا. بات پہنچ گئی میرے سننے والوں تک. اگر ایک کے آگے جھکے، ایک کے آگے جھکے تو اقتدار کے آگے نہیں جھکو گے، کرسی کے آگے نہیں جھکو گے، حسن کے آگے نہیں جھکو گے، دولت کے آگے نہیں جھکو گے، اپنے نفس کی خواہش کے آگے نہیں جھکو گے، بس ایک کے آگے جھکو گے. اسی بات کو قرآن نے اپنے ایک حبیب لہجے نے بیان کیا، افلا ایتا من اتخذ الہ ہوا. حبیب تم نے دیکھا کہ بہت سے کلمہ گو ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا مانتے ہیں. بس میں نے زحمت دی اور اب یہاں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا مانتے ہیں، تو خبردار اپنی خواہش نفس کو سرنڈر کر دو اللہ کی بارگاہ میں. اگر نفس پہچان گئے تو رب کو خود پہچانو گے. اگر نفس کو پہچان گئے تو اپنے رب کو خود پہچانو گے. کیا میرے رسول کی وہ حدیث تمہارے ذہنوں میں نہیں ہے جو علی کے ذریعے آئی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بھائی توجہ رکھنا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، ابھی بتاؤں گا نفس کیا ہے. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا. پورے جسم میں توجہ رکھنا، پورے جسم میں پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا سکتے ہو کہ نفس کہاں پہ ہے؟ نفس سر میں، نفس شانوں میں ہے، سینے میں ہے نفس پہ. کہاں ہے نفس؟ کہاں ہے نفس؟ کہاں کے پورے جسم میں ہے، پورے جسم میں. توجہ رکھنا، نفس ہر جگہ موجود ہے. تو جس طریقے سے تمہارے پورے جسم میں نفس ہر جگہ موجود ہے اور پھر نظر نہیں آتا، اسی طرح کائنات میں ہر جگہ موجود ہے پھر نظر نہیں آتا. عجیب بدلا ہے کیا؟ عجیب بدلا ہے کیا؟ سننے والوں کو لے کے آ گیا. تو تمہارے پورے جسم میں توجہ رکھنا، تمہارے پورے جسم میں نفس ہر جگہ موجود ہے، نظر نہیں آتا. تمہاری پوری کائنات میں خدا ہر جگہ موجود ہے، نظر نہیں آتا. اچھا اب مجھے ایک بات اور بتا دو، یہ جو چوٹ لگتی ہے نا اس کا احساس ہوتا ہے نفس کو، ٹھیک؟ چوٹ لگتی ہے احساس ہوتا ہے نفس کو. تو کیا سر میں اگر چوٹ لگے تو نفس کو پہلے پتا چل جائے، اور گھٹنے میں اگر چوٹ لگے تو دیر میں پتا چلے، اور انگوٹھے میں اگر چوٹ لگے تو اور دیر میں پتا چلے؟ نہیں، اس کا رشتہ جسم کے حالات سے برابر ہے. تو کائنات میں اللہ کا رشتہ ہر بندے سے اتنا ہی برابر ہے جتنا دوسرے سے ہے. بہت رہے ہو نا، دیکھو بڑے بڑے دقیق مسائل ہیں الہیات کے، الہیات کے دقیق ترین مسائل ہیں جنہیں میں نے کہا. لیکن مجھے اپنے بیان پہ اعتماد نہیں ہے، لیکن اپنے سننے والوں کی فہم و بصیرت پہ اعتماد ہے، اس لیے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. نفس جس دن جسم سے نکل جائے اس دن جسم سڑ جائے. نفس جس دن جسم سے نکل جائے اس دن جسم سڑ جائے، ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، مٹی میں نہیں جائے. کائنات کے اگر خدا کو نکال دو تو پوری کائنات آنے والی میں ختم ہو جائے. کائنات کی پکا بتلا رہی ہے کہ اللہ ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نفس کو نیند نہیں آتی، نفس کو نیند نہیں آتی. تمہارا جسم سوتا ہے، تمہارا جسم سوتا ہے، تمہارا نفس نہیں سوتا. اللہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یعنی جو کیفیتیں نفس میں ہیں ان کیفیتوں کے ذریعے خدا پہ دلیل قائم کی. پر تب تک زندہ ہو، توجہ ہے، تب تک زندہ ہو جب تک نفس تمہارے اندر ہے، جس دن اللہ نے سب کو نکال لیا اس دن مر جاؤ گے.
طے ہے یا نہیں؟ بات طے ہے نا بھائی؟ یہی تو سبب ہے. قرآن نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقہ الموت. نفس مرے گا.
کون مرے گا؟
نفس مرے گا. لا تدری نفس مرے گی ارد تمو. کچھ نہیں معلوم کون سا نفس کہاں جا کے مر جائے.
اللہ ہو یا توفا سورے عمر یا توفا الفتا ہیرا موت ہے اللہ دم سے مچھلی منا لے.
اللہ موت کے وقت نفسوں کو نکال لیتا ہے. تو جب تک نفس تمہارے اندر رہے زندہ ہو. جب نفس نکل آئے مر گئے. سمجھ گئے نا بات کو؟ بس اب سننا کہاں کہاں میرا محترم سننے والا مہیما سن رہا ہے وہ پھر ایک مرتبہ ایک دوسرے کو سنے.
جب تک نفس آئے انسان زندہ ہے. نفس مر جائے انسان مر جائے گا. یہی سبب ہے کہ پروردگار عالم نے علی کو عقل رسول نہیں کہا, روح رسول نہیں کہا, جسم رسول نہیں کہا. کہا یہ نفس رسول ہے. اگر علی کو ہٹاؤ گے سارے تو مر جائے گی.
اپنے سننے والوں کو, لیکن یہ بات میرے سننے والوں تک پہنچ تو جائے. یہ استدلال میرے سننے والوں تک پہنچ تو جائے. چاہ رہا ہوں کہ استدلال پہنچ جائے. پر جب تک تمہارا نفس تمہارے ساتھ ہے زندہ ہو. جس دن نفس نکال لیا اس دن مر جاؤ. موبائل کی آیت کا حالی ہے نفس رکھو.
پر جب تک محمد کے ساتھ رکھو گے رسالت زندہ رہے گی. اگر نفس سے محمد کو محمد زیادہ کرو گے رسالت مر جائے گی. یہی سبب ہے کہ اگر درود ہو تو وہاں بھی محمد کے ساتھ آئی. اگر آزاد ہو تو وہاں بھی محمد کے ساتھ بیٹھے بن جائے گی.
سننے والوں تک تو اگر کلمہ ہو وہاں بھی محمد کے ساتھ علی, اگر اذان ہو وہاں بھی محمد کے ساتھ علی, اگر درود ہو وہاں بھی محمد کے ساتھ علی. کہتے ہیں کہ بھئی آیت تو آئی تھی یا ایوہ النبی, بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا, یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین. نبی جہاد کرو کافروں سے اور جہاد کرو منافقوں سے. کسے کا؟ نبی سے. چیلنج دے رہا ہوں پوری امت اسلامیہ کو, ملت اسلامیہ کو. یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین. نبی جہاد کرو کافروں سے اور جہاد کرو منافقین سے. بدر کافروں سے جہاد ہے. خندق احد کافروں سے جہاد ہے. خیبر کافروں سے جہاد, یہودی کافر ہے نا. تبوک کافروں سے جہاد. حنین کافروں سے جہاد. پہلی جنگ بند آخری جنگ حنین ساری کی ساری کافروں سے جہاد. رسول نے کب منافقین سے جہاد کیا؟ رسول نے کب منافقین سے جہاد کیا؟ اب کیا نعوذ باللہ انکار ہے اس بات کا کہ اللہ آرڈر کرے اور رسول نعوذ باللہ 50% نافرمانی کر رہے تھے؟ خدا کی قسم نہیں, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول سرے منہ حکم الہی کا تجاوز کرے. وہ جو بات ہی نہ کرتا ہو مگر وحی الہی سے, وہ جو بات ہی نہ کرے مگر وہی الہی سے, کیا اس بات کا امکان ہے کہ وہ تجاوز کرے گا؟ نعوذ باللہ نافرمانی کرے گا؟ کہنے لگے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. کہا یہ آل محمد کہاں سے آ گئے؟ یہ علی درمیان میں کہاں سے آئے؟ درود تو فقط نبی پہ تھی. دیکھو یہ علماء نے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ دشمنی آل محمد بھی تو بڑے کام کیے ہیں. دشمنی آل محمد نے اور ہمارے بڑے کام کیے. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ان اللہ وہ ملائکہ جو صلی اللہ علیہ نبی, اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نبی پر درود بھیجتے ہیں. یہ علی اس میں کہاں سے آ گئے؟ میں نے ہاتھ جوڑ لیا. میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ, ٹھیک ہے لفظ نبی میں علی نہیں ہے, ٹھیک ہم بھی مان رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم نے مان لیا. اب یہ بتاؤ کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. نبی جہاد کرو کافروں سے, جہاد کرو منافقین سے. تو پیغمبر نے منافقین سے جہاد کب کیا؟ کہنے لگے پیغمبر نے نہیں کیا, پیغمبر کے نمائندے نے کیا, پیغمبر کے نمائندے نے کیا. میں نے کہا بھائی وہ نمائندہ کون ہے؟ کہاں وہ علی ہے. تو میں نے کہا جہاد میں لفظ نبی میں علی بچا بھی کر دو اور درود میں لفظ نبی جاری کو باہر نکال دو. یہ کام کا جناب ہے.
دنوں میں، اس لیے کہ میں نے عرض کیا نا کہ ایک موضوع پہ گفتگو جاری ہے اور اس موضوع کے تقاضے جیسے ہوں گے ویسے ہی بات آگے بڑھے گی، تو آپ سنتے رہا.
یہ جو ہوا کے پر لگانا ہے، دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، مت کرنا، یہ جو حصے ہیں نا انسان کی، ہے نا، پانچ حصے. یہ پانچوں حصے نفس کے کنٹرول میں، توجہ رہے، نفس کے کنٹرول میں. اچھا، یہی حصے جانور میں بھی ہے، یہی حصے انسان میں بھی ہے. جانور بھی سونگتا ہے، مت کرتا ہے، جگتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے. لیکن جانور ان حصوں سے جو چیز حاصل کرے اس کا نام ہے معلومات، اور انسان انہی حصوں سے جو چیز معلوم کرے اس کا نام ہے علم. یہ بات سمجھنا. دیکھو، اب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جانور کو آپ کی طبیعت نہیں رکھتی اور برف کی ٹھنڈک کا احساس نہیں ہے. جانور کے پاس یہ جو چیزیں جا رہی ہیں یہ معلومات ہے، اور انسان کے پاس یہی چیزیں جا رہی ہے یہ علم بن کے جا رہی ہے. اب فرق کیا ہے علم میں اور معلومات میں؟ جہاں فقط چیزیں جمع ہو جائے ان کا نام ہے معلومات، اور جہاں نتیجے دینے لگے، فیصلے کرنے لگے، اس کا نام ہے علم. بہت بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. یہ کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اب سمجھ میں آ رہی بات کہ انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ تو اب انسان میں جو عقل دی ہے، جس کے ذریعے وہ علم سے فیصلے کرتا ہے، علم سے چیزوں کو جمع کرنے کے بعد کلیات بناتا ہے، اس عقل کی بنیاد پر عقیدے ہیں. میں بات سمجھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ جب 15 سال کے ہو جاؤ، فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو ایک مانو. دیکھو کیا عجیب مرحلے پہ لے آیا ہوں میں. جب فارغ ہو جاؤ، جب 15 سال کے ہو جاؤ، نماز واجب، روزہ واجب، مستفی ہو حج واجب، زکات دینا واجب، خون دینا واجب، اگر جہاد کا مرحلہ آ جائے جہاد کرنا واجب. کم 15 سال اور اس کے اوپر، 15 سال سے پہلے نہیں. اچھا، ابھی 7 سال کا بچہ ہے تو کیا اس پر اللہ کو ایک ماننا واجب نہیں ہے؟ میں سمجھ رہا. تو کردار کا فیصلہ ہوتا ہے بلوغ سے، کردار کا فیصلہ ہوتا ہے بلوغ سے، اور ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے عقل سے. 3 سال کا ہو، اگر عقل آ گئی تو مومن ہے. بات سمجھنا ان بات کو، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. میں 13 سال کا بچہ ہوں، اگر عقل آ گئی اور خدا کو مان لیا تو وہ بھی نہیں. بھائی یہی تو غلط پھیلی ہوئی ہو رہا کو کہنے لگے کہ بچے کے ایمان کا اعتبار کیا ہے. کردار کو ناپنا تھا عمر سے، اور ایمان کو ناپنے چلے عمر سے. یہ عجیب بات ہے نا، عجیب بات ہے. نماز واجب ہوگی 15 سال کے بعد، روزہ واجب ہوگا 15 سال کے بعد، حج واجب ہوگا 15 سال کے بعد، لیکن اللہ ایک ہے. یہ واجب ہے اس وقت سے جب سے اکڑا جائے. محمد اللہ کے رسول ہے، اس وقت سے ماننا واجب جب سے اکڑا جائے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس وقت سے ماننا واجب جب سے اکڑا جائے. تو آپ دیکھو عمر کو عقیدے میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ کبھی نہ کہنا کہ بچے کے ایمان کا فائدہ کیا، اور یہ کبھی نہ کہنا کہ بوڑھے کی بات کی اہمیت کیا ہے. نہیں، اگر بات پہنچ گئی ہوتی تو مجھے آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. اب سنو، سورہ صافات 37واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورے میں پروردگار نے ابراہیم و اسماعیل کی قربانیوں کا تذکرہ کیا کہ باپ نے، ابراہیم باپ ہے نا، باپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹایا اور لٹا کے خنجر رکھ دیا. فلما اسلم وتلہ للجبین. سننا، یہ آیت رائے نہ جانے پائے، قرآن مجید ہے. فلما اسلم، باپ نے بیٹے کو لٹا دیا قربانی کے لیے. ہم کہتے ہیں اسلم، وہ دونوں مسلمان ہیں. 13 سال کا اسماعیل بھی مسلمان اور 90 سال کا ابراہیم بھی مسلمان. اب ہاتھ سے نہ کہنا کہ بچے کے ایمان کا اعتبار کیا اور بوڑھے نبی کی بات کی اہمیت کیا.
اسلما وطلح للجمیل، باپ نے بیٹے کو قربانی کی جگہ پہ لٹا دیا. ہم کہتے ہیں کون؟ اللہ. ہم کہتے ہیں کہ وہ لٹانے والا مسلمان، وہ لیٹنے والا مسلمان. اب میں کیا کہوں ان قرآن پڑھنے والوں کو، ان قرآن پڑھنے والوں کو میں کیا کہوں؟ آیت تو کہہ رہی ہے کہ ایک باپ نے اپنے ایک بیٹے کو ایک دن قربانی کی جگہ پہ لٹا دیا، تو قرآن نے کہا کہ وہ مسلمان ہے. اور ابو طالب اپنے سارے بیٹوں کو قربانی کی جگہ پہ لٹا ہے، اب تک اسلام سمجھ میں نہیں آتا. اپنے محمد کو ہٹایا، اپنے بیٹے کو ہٹا دیا. بھائی عجیب بات ہے نا، پرسوں کیا ہے میرے ابو طالب نے یہ عمل پرسوں کیا، محمد رسول اللہ کو ہٹایا، کسی اور جگہ ہٹا دیا. یہ بوڑھے ابو طالب کی طاقت تو دیکھو، بوڑھے ابو طالب کی طاقت سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی، نہیں سمجھ میں آئی. علی کی طاقت معلوم ہے؟ علی کی طاقت وہ دروازہ خیبر کا جسے 40 آدمی مل کے کھولتے تھے، ایک جھٹکے میں اٹھا کے پھینک دیا. یہ تھی علی کی طاقت. اور اب محمد کی طاقت معلوم ہے؟ اس علی کو محمد نے قدیم میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، محمد سمجھ میں آ گیا. اور اب ابو طالب کی طاقت سمجھ میں آئی، اس محمد کو پرسوں ابو طالب اٹھا دے رہے. سمجھو میرے ابو طالب کو. میں نے بڑی زحمت دی، میں نے بڑی زحمت دی. تقریر اپنے دامنے پاک کے اندر اختتام پہ نہیں ہوگی، لیکن بات کو مکمل ہو جائے گا. تو محمد رسول اللہ کو ہٹاتے رہے، اپنے بیٹوں کو ہٹاتے رہے. کیوں؟ کہ ابو طالب کو علم ہو گیا تھا کہ دشمن رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ہے یہی تھا نا مشہور واقعہ. ابو طالب کو علم ہو گیا تھا کہ کچھ دشمن ہیں رسول کے جو رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ رسول کو بچا لیتے تھے، اپنے بیٹوں کو لٹا دیتے تھے کہ اگر قدر ہونا ہو تو طالب قدر ہو جائے، عقیل قدر ہو جائے، جعفر قدر ہو جائے، علی قدر ہو جائے، کوئی بھی قدر ہو جائے، محمد بچ جائے. یہی تھا نا. ہم نے پوچھا، یہ سب تاریخوں میں ہے، تاریخوں میں. ہم نے پوچھا کہ کیا ابو طالب پر وحی آئی تھی؟ بس نہیں، تقریر تمام ہو گئی. اب اس سے زیادہ سننے والوں کو رحمت نہیں دوں گا. اب میں نے سوال کیا کہ کیا ابو طالب پر وحی آئی تھی کہ دشمن محمد کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں بھائی، نہیں، وحی نہیں آئی تھی. اچھا، جب وحی نہیں آئی تھی تو پھر یہ ابو طالب کو کیسے معلوم ہو گیا؟ رکے رہنا، اس مرحلے پہ رکے رہنا. یہ ابو طالب کو کیسے معلوم ہو گیا کہ دشمن رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کہا بھائی بات یہ ہے، اب وہ جواب دے رہے ہیں تاریخ والے، جنہوں تاریخ رہے گی، کہہ رہے کہ بھائی بات یہ ہے، مسلمان جواب دے رہے ہیں، بات یہ ہے کہ ابو طالب ایک مرتبہ سفر شام میں اپنے بھتیجے محمد کو ساتھ لے گئے، اور وہاں ایک عیسائی راہب نے رسول اللہ کی صورت دیکھی، بچے تھے رسول اللہ، اور کہنے لگا کہ ابو طالب میں اس بچے میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں، اسے بچانا ورنہ یہودی اسے قتل کر دیں گے، میں اس بچے میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں. تو شکایت یہی ہوتی ہے کہ عیسائی کو محمد پہ نور نظر آ گیا، مسلمانوں کو نظر نہیں آتا. اور بات کو اس سے آگے نہیں جانا. محمد صاحب خلق علی، علی نفس خلق علی. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں؟ اگر کردار دیکھنا ہو نا تو میرے محمد کے کردار کو دیکھو، اور جب محمد نہ ہو تو محمد نے جنہیں چھوڑا ان کے کردار کو دیکھو. بھائی اب میں کردار رسول کو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ سنت. سنت رسول کہہ دے، سنت رسول کر دے، سنت. تم کرو، رسول دیکھتا رہے منع نہ کرے، سنت. دیکھا سنت کا دعویٰ کتنا بڑا ہے؟ سنت رسول، سنت رسول کتنی بڑی ہے؟ رسول جو کہہ دے وہ سنت ہے، رسول جو کر دے وہ سنت ہے. رسول کے سامنے کوئی کام کرے اور رسول اسے منع نہ کرے، اس کا مطلب یہ کہ وہ کام صحیح ہے، وہ بھی سنت ہے. سنت رسول سمجھ میں آ گئی. اسی لیے علماء نے ایک روایت لکھی، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. میں نے جب علم الحدیث کی کتابوں کا سروے کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ 13 طریقوں سے یہ روایت آئی ہے. سننا، سراسی اکیڈمک بات کر رہا ہوں، یہ روایت، یہ طریقے جانتے ہو، راویو کا سلسلہ 13 مختلف سلسلوں سے آئی ہے. ایک سلسلہ ہے، ایک سلسلہ کتاب اللہ ہے وہ سنتی، اور 12 سلسلے ہیں کتاب اللہ ہے وہ افراطی. 12 میں افراط ہے، 12 میں افراط ہے اور ایک میں سنت ہے. تو اگر مزاج میں اجماع ہے، اگر مزاج میں اجماع ہے تو یہ 12 کو چھوڑ کر ایک سلسلے والی روایت کو کیوں قبول کر رہے ہو؟ بھائی بات بات ہو رہی ہے. تو 12 طریقوں سے روایت آئی، تارکن فیکو مستقل کتاب اللہ ہے بحثرتی، میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنی عزت. کتاب اور عزت ایک روایت، کتاب اور سنت دوسری روایت. کیا کہا؟ انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس پڑھے لکھے مجمع کو کیا وہ آیت یاد نہیں ہوگی؟ انی آیت شروع ہو رہی انی سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل، میں بنا رہا ہوں زمین پر خلیفہ. تو بنانے کے لیے کہا جاتا ہے انی جاعل، اور بنے ہوئے کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں انی تارکن. تو رسول نے خلیفہ بنایا نہیں ہے، رسول نے خلیفہ چھوڑا ہے. تو جب خود رسول بنانے کا حق میں رکھے تو یہاں امت کو کیسے مل جائے گا؟ تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہوئی. انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ و سنتی، میں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، اللہ کی کتاب اپنی سنت. دوسری روایت انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ و عزرتی، میں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، اللہ کی کتاب اور عزرت. تو آپ کچھ لوگ عزرت کو مانتے ہیں، کچھ لوگ سنت کو مانتے ہیں. اب آپ کو حق ہے نا پوچھنے کا کہ جناب آپ کی رائے کیا ہے؟ بھائی سننا، اور اب میرے جملے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا رسول نے سنت کہا یا عزرت کہا. اگر عزرت کہا وہ بھی قبول، اگر سنت کہا وہ بھی قبول، اس لیے کہ سنت محمد عزرت سے ہٹ کے کسی اور سے نہیں ملی. سنت محمد، سنت رسول عزرت سے ہٹ کے نہیں ملی ہے. جو عزرت ہے وہی سنت ہے، جو سنت ہے وہی عزرت ہے. تو میں ایسا ہو کہ صاحب فرقہ عظیم کی نیابت کر سکے تو وہ مسئلہ اقتدار پہ آئے. اب میں کیسے کردار علی کو آپ کے سامنے پیش کروں؟ میں گفتگو ہے کردار بشرف قرآن، تو اب علی کے کردار کا ایک واقعہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. علی عجیب و غریب بات ہے، بیت المال میں مال آیا. کیا عجیب بات، مال آیا. ایک مرتبہ قمر سے کہا کہ قمر سارے غرباء مدینہ کو، مساکین مدینہ کو آواز دے دو کہ اپنا حق آ کے لے جائے، اپنا حق آ کے لے جائے. یہ اعلان کروایا ہے علی نے کہ غرباء مدینہ سے کہہ دو، مساکین مدینہ سے کہہ دو کہ اپنا حق آ کے لے جائے. اس اعلان میں بٹوین دا بریکٹس ایک بات کہہ دی کہ حق دینے والے کا نام علی ہے، حق لینے والے کا نام جو بھی ہو علی نہیں ہے. دینے والے کا نام علی ہے، آئے اپنے حق کو لے جائے. قمر بیان کرتا ہے اور بیت المال کا کلید بردار وہ بیان کرتا ہے کہ مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہ ابائے مدینہ آتے رہے، علی انہیں دیتے رہے، وہ جاتے رہے، یہاں تک کہ پورا بیت المال خالی ہو گیا. اب سننا، بات سننے کی تو ہم آ رہی ہے، پورا بیت المال خالی ہو گیا. ایک جھاڑو رکھی ہوئی تھی، علی نے جھاڑو اٹھائی، بیت المال کو صاف کیا اپنے ہاتھوں سے. قمر نہیں کہا کہ صفائی کرو، اپنے ہاتھ سے بیت المال کو صاف کیا. جب بیت المال صاف ہو گیا تو قبلہ رخ کھڑے ہوئے اور دو رکعت نماز پڑھی. ٹھیک، بیت المال ہے مال تقسیم کرنے کی جگہ، مسجد ہے نماز پڑھنے کی جگہ. بھئی الگ الگ جگہ ہیں نا، بیت المال میں نماز نہیں ہوتی اور مسجد میں مال تقسیم نہیں ہوتا، بس یہی بات ہے. لیکن علی نے حق دینے کے بعد، سب کا حق دینے کے بعد جھاڑو لگائی اپنے ہاتھوں سے اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھی. جیسے ہی نماز ختم ہوئی قمبر نے ہاتھ جوڑ لیے. بس کردار علی کو دیکھنا، کردار علی کو دیکھنا، میں نے آخری جملے تقریب آخری میں رہو کہ سے قریب کر چکا ہوں. قمبر نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا اگر نماز ہی پڑھنی تھی تو مسجد میں چلے جاتے، پاس ہی تو مسجد تھی، پاس ہی مسجد تھی، مسجد میں چلے جاتے. یہ آپ نے بیت المال میں نماز کیوں پڑھی؟ تو جانتے ہو میرے علی نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کہ میرے بھائی رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو شخص جس زمین پہ سجدہ کرے گا وہ زمین قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی. بس میری تقریر تمام ہو گئی، میری تقریر تمام ہو گئی. تو بیت المال میں میں نے سجدہ اس لیے کیا، توجہ، بیت المال میں میں نے سجدہ اس لیے کیا، بیت المال کی زمین پر میں نے سجدہ اس لیے کیا کہ بیت المال کی زمین قیامت کے دن میرے حق میں گواہی دے کہ علی حق دینے والے کا نام ہے، حق چھیننے والے کا نام علی نہیں ہے. تو جتنا معتبر گواہ اتنی معتبر گواہی، اب جیسی مٹی ویسی گواہی. اسی لیے ہم نے اپنے سجدوں کے لیے خاک شفا کو مضبوط کیا تاکہ قیامت میں معتبر ترین گواہی بن جائے. تقریر تمام ہو گئی. ہم نے خاک شفا کو منتخب کیا ہے نا، یہ خاک شفا کربلا کی زمین، کربلا کی مٹی کیا ہے اس کربلا کی مٹی میں بڑے بڑے علماء اعظم، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، صدیوں پرانی باتیں کر رہا ہوں، جب ایران سے ہندوستان سے زیارت کے لیے کربلا جایا کرتے تھے تو جہاں سے کربلا کا شہر شروع ہوتا تھا وہاں اپنے نالائق اتار دیا کرتے تھے. کسی نے دست قدم چھوڑ کے کہا کہ آپ تو بہت بڑے مجتہد ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، کیا کرتے کیا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم کہ فاطمہ کا لہو واضح ہو گئی نا. یہ ہے کربلا محلت ہے. خدا کی قسم میں جھولے کو سمجھنا، اگر یہ جھولے کو سمجھنا میں پوچھ لینا، کربلا محلت ہے کہ ہور کی طرح کوئی ادھر نہیں آ جائے. بہت پچھتایا تھا ہور، حسین کے گھوڑے کی لگام تھام کر بہت پچھتایا تھا. اور میرے سارے سننے والوں کے علم میں ہے، میرے سارے سننے والوں کے علم میں ہے، دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. یاد ہے نا کہ جب ہور کے رسالے نے، ہور کے لشکر نے حسین کو روکا تو حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تاہری کا منہ سے نکل جانا چاہا. ایک مرتبہ ہور بڑا بہادر تھا، فوج یزید کا سالار دستہ، اس نے آگے بڑھ کر حسین کے دلجنا کی لگام تھام لی. دیکھ رہے ہو، ایک جملہ کہوں، خدا کی قسم جس وقت ہر نے حسین کے گھوڑے کی لگام تھامی تھی اس وقت عباس قریب موجود نہیں تھے. عباس دور تھے اور متوجہ نہیں تھے اس واقعے کی طرف. جیسے ہی ہر نے حسین کے گھوڑے کی لگام تھامی تھی، ایک مرتبہ حسین کی زبان مطہر سے ایک جملہ نکلا، کہنے لگے سکلک کا ام کا یا ہور، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو نے کتنی بڑی ضرورت کی. بچے سننا تھا کہ ہور نے لگام فرق چھوڑ دیا، گھوڑے کی لگام چھوڑ دی. ہور کانپنے لگا، کہنے لگا مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی ماں نے ماتا کا نام وضو کیا بغیر لے بھی نہیں سکتا. اجکم اللہ کیا کہا ہر نے کیا کہا؟ مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں کیا کروں کہ میں آپ کی والدہ گرامی کا نام وضو کیے بغیر لے بھی نہیں سکتا. یہ عباس دور تھے نا، دور سے عباس، یہ جملہ عباس کے کانوں تک پہنچ گیا. گھوڑے کو بگڑتے ہوئے آئے، تلوار کھینچی اور کہا ہر یہ کس کی ماں کا نام لے رہا تھا اور یہ کس کی ماں کا نام لے رہا تھا؟ اب اگر زبان سے دوسرا جملہ لکھ رہا تو تیری زبان کو کاٹ کر دریا دہی میں رکھ دوں گا. اجکم اللہ، پانی پلایا تھا نا، بس تقریر تمام ہو گئی. پانی پلایا تھا نا حسین نے، ہور کی پوری فوج کو پانی پلایا تھا. دل پہ چوٹ پڑ چکی تھی کہ حسین نے احسان کیا ہے. اور جب حسین نے اس کی ماں کا نام لیا, امام کا کوئی عمل مشرق سے خالی نہیں ہوتا, تو حسین کی ماں نے گرا لی, ہر کے دل میں آ رہی اور گھبرا گیا. خیمے لگے, خیمے ہٹے, آشور کی شب آئی. ہر کا غلام کہتا ہے کہ ہر پوری رات اپنے خیمے میں ٹہلتا رہا, چہرہ متوجہ تھا, آنکھیں ہر کی ابلی ہوئی تھی اور پوری رات خیمے میں ٹہل رہا تھا. ہو یعنی غلام کہتا ہے میں نے ہر کے بھائی کو جا کے اطلاع دی کہ ہر بڑا پریشان ہے. اس کا بھائی آیا, ہر کا بیٹا آیا, دونوں آئے. بھائی نے پوچھا, بیٹے نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ ہر نے جواب نہیں دیا, دونوں کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھاما اور کھینچتا ہوا سور کے قریب کھینچتا ہوا حسین کے خیموں کے پیچھے لے گیا, خیموں کے پیچھے لے گیا اور کہنے لگا بیٹے سے اور بھائی سے کہ کوئی آواز سن رہے ہو؟ کوئی آواز سن رہے ہو؟ اب جو ان دونوں نے اپنے کانوں کو متوجہ کیا تو چھوٹے چھوٹے بچے اللہ داش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. آپ نے گریہ کیا. مجلس تمام ہو گئی, بس آپ ایک جملہ سنتے چلے جاؤ. سورج نکلا, آشور کی صبح تالے ہوئی کربلا کے میدان میں. ایک مرتبہ ہر نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور کہا کہ میری آواز لے کر میری آنکھوں میں باندھ دے اور لے کر مجھے حسین کے پاس. اب ہر کی آنکھوں میں پٹی بن گئی, بیٹے نے ہاتھ تھاما لے کے چلا. اب ہر کو نظر تو نہیں آ رہا ہے نا, نظر نہیں آ رہا ہے. چلتے ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر, بس یہ میری تاخیر کے آخری جملے, اللہ اکبر. کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا بابا حبیب کے مظاہر آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں, مسلم کے حوصلہ آ رہے ہیں, آپ اس میں شمی میں شاگری آ رہے ہیں, انصار حسین آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں, ذرا کہا اور آگے بڑھاؤ. پھر اس نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹے اب کیا ہوا؟ کہا قاسم آ رہا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.